نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد 21 پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں سب سے پہلی آیت اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة اللہ تعالی نے اس میں یہ فرمایا کہ تم ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کرو اور دوسرا نماز قائم کرو ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے اونچا ہے بلند ہے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم اور نماز کی ادائیگی کا حکم اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتا اور برے کاموں سے نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح معنی میں نماز نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے یعنی نماز کو صحیح طور پر نماز کے طریقے پر پڑھا جائے ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن فلاں کام بھی کرتا ہے یعنی برائی بھی کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو اس برے کام سے روک دے گی مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً یہ نماز پڑھتا ہے اور صحیح طور پر پڑھتا ہے تو ایک دن ضرور اس برائی سے اور بے حیائی سے رک جائے گا تو بہرحال نماز بہت بڑی نعمت ہے اصل میں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو صحیح طور پر پڑھیں مثلا قیام درست ہو ہمارا رکوع صحیح طریقے پر ہو اس میں اچھے انداز میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم از کم کہہ لیں ورنہ زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور اس کا اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ آپ کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے یعنی اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد اب سجدے میں جائیے اور اسی طرح سجدے اطمینان سے کیجیے اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیے جس کا اندازہ کم از کم یہ ہے کہ رب اغفر لی وارحمنی اتنی دیر تو کم از کم بیٹھے ورنہ تو اصل یہ ہے کہ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی یعنی اتنا اطمینان کے ساتھ آدمی بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائے اب ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے کہ ہم نماز کو اس طرح سے پڑھتے ہیں چلیے امام کے پیچھے تو پھر بھی ہم پابند ہیں امام کے کہ جب وہ رکوع میں گیا تو ہم بھی گئے جب وہ کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے لیکن جب ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو اور زیادہ اطمینان ہمیں حاصل ہوتا ہے اس میں تو ہم کسی کے پابند نہیں ہوتے لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اپنی نماز میں ہم اس سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہیں حالانکہ امام کے لیے تو کسی درجے میں یہ حکم بھی ہے کہ نماز ہلکی پڑھائے بہت زیادہ لمبی طویل نہ ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو کیونکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں ضعیف بھی ہیں بیمار بھی ہیں اس اعتبار سے اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کی پابندی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیا لیکن ہم پر تو کوئی پابندی نہیں اگر ہم 5 دفعہ کہیں یا 7 دفعہ کہیں یا 9 دفعہ کہیں اسی طرح سبحان ربی العالی تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ نماز کو نماز کے طور پر پڑھنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کی فکر کرے کہ ہم نماز کو اطمینان سے پڑھیں ہوتا یہ ہے کہ ادھر ہم نے نماز پڑھنی شروع کی ادھر کوئی نہ کوئی تقاضا دل میں پیدا ہو گیا فلاں کام کرنا ہے دہی بھی منگائیے وہ لے کے جانی ہے اور بسکٹ کے ڈبہ بھی خریدنا ہے اور ابھی ادھر بھی جانا ہے اتنے خیالات نماز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بس آدمی کہتا ہے کھٹا کھٹ نماز پڑھو اور چلو میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم حمد اللہ نماز اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کریں اور کسی درجے میں اگر ہم اب تک گڑبڑ کر رہے ہیں تو آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح ہو جائے کیونکہ بہرحال دروازہ تو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے تو الحمدللہ آپ کوشش کریں کہ نماز کو اچھی طرح سے پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کی صحیح ادائیگی کریں گے واقعی وہ نماز ہماری نماز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. وہ کیسی نماز ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے چوری بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے ڈاکے بھی ڈال رہا ہے, تو نماز تو وہ نہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا جائزہ لے. یقیناً اپنی ہماری نماز میں کچھ کوتاہیاں ہیں, اگر اپنی نماز کو ہم درست کر لیں انشاءاللہ ہماری جو بے حیائی اور برے کام ہیں ان سے ہم رک جائیں گے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کو ہم اہتمام سے پڑھیں. نماز میں بہت ساری چیزیں فرائض ہوتی ہیں, بہت سارے واجبات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں سنتیں ہوتی ہیں. ہمارے الحمدللہ آخری عشرے میں نماز کا بیان پورے طور پر ہوتا ہے, یعنی اس میں فرائض واجبات سنتیں مستحبات فجر کی نماز کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں الحمدللہ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ ہمیں نماز کے فرائض واجبات کا پتہ چل جائے, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہمیں اس کا پتہ ہو. ہمیں یہ تو ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ نماز سے سہو سے درست ہو جاتی ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو جہاں تک فرائض کا تعلق ہے اگر فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فرائض کا پتہ ہو کہ فرائض کون کون سے. اسی طرح واجبات میں سے کوئی واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ واجبات کیا کیا ہیں, اور پھر اسی طرح سے سنتیں نماز میں کیا کیا ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. مثلا کوئی شخص درود شریف رہ گئی تو درود شریف پڑھنا سنت, اسی طرح نماز کے شروع میں سبحانک اللہم وبحمدی کا پڑھنا یہ سنت ہے. اگر کسی سے رہ گیا نماز ہو جائے, لیکن نماز میں جو نورانیت ہے اس میں کمی آ جائے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے آپ کی سنتوں سے نماز میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سنتیں چھوڑ دیں. سنتیں پڑھنے کی چیز ہے, کرنے کی چیز ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو حکم سمجھ لینا چاہیے کہ نماز ہو جائے گی. ہم مثلا ایسے وقت میں آئے کہ امام صاحب نماز شروع کر چکے, اگر تو ہم نے امام صاحب کے ساتھ نماز شروع کی ہے تب تو ہم سبحانک اللہم پڑھ لیں گے, ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. لیکن اگر امام صاحب نے سورت شروع کر دی سورہ فاتحہ, اب حکم یہ ہے کہ بس خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ, اب سبحانک اللہم پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی سبحانک اللہم ہمارا رہ گیا تو کوئی بات نہیں, سنت تھی رہ گئی نماز, لیکن ہو جائے گی. حکم یہ, البتہ اگر ہم ایسے وقت میں آئے ایک رکعت نکل گئی دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوئے, تو اب جب ہم اپنی آخری ایک رکعت پوری کریں گے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد, اب سبحانک اللہم بھی پڑھیں گے, سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, سورت بھی ملائیں گے. تو بہرحال نماز کے مستقل مسائل ہیں, اس وقت یہ مسائل یہاں اس وقت بیان نہیں کی جا سکتے, لیکن اس کو سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کم از کم نماز تو ٹھیک ہو جائے. اگر نماز ٹھیک ہو جائے گی بہت سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. یقین جانیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے, اگر اس پر توجہ دیں تو ہمارے بہت سارے کام حل ہو جائیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو, اگر تم نے اپنی صفیں درست نہیں کی تو تمہارے دلوں میں اللہ تعالی ڈرا ڈال دیں گے, یعنی تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے, آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ گے. ہم دیکھیں کہ اپنی صفوں کو ہم کتنا درست رکھتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ صف میں مل مل کے نہیں کھڑے ہوتے, تھوڑی سی گرمی ہوتے ہیں تو ذرا چوڑے ہو کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ گرمی نہ لگے. حالانکہ اس میں اتنی بات کی گنجائش ہے کہ بھائی کاندھوں سے کاندھے ملا لینے چاہیے, اتنے تنگ نہ ہوں کہ ساری نماز میں ایسے سکڑ کے کھڑے ہو, ایسا بھی نہ کرو. بعض لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں, ایسا کرنا بھی غلط ہے, اس سے پوری نماز دوسرے کی خراب ہو جاتی ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ برابر واضح بارے کے لیے دل میں پوری نماز میں بغض رہتا ہے کہ کہاں کمبخت آ کے گھس گیا, پوری نماز میری خراب کر دی. سچ پوچھئے, طبیعت کے اندر اس طرح کا انقباس پیدا ہوتا ہے. تو ایسے نمازیوں کو رکنا چاہیے ایسے عمل سے کہ زبردستی صف میں نہ گھسیں. بعض لوگ صف اول کے چکر میں نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں, ایسا ہرگز نہ کریں. البتہ صفوں کو درست اس طرح سے رکھیے کہ اپنے کاندھے کاندھوں سے ملائیے اور ٹخنے ٹخنوں کے مقابل رہیں, اور صفوں کی درستگی اس طرح سے ہوگی کہ ایڑیاں جو ہیں سب کی ایک قطار میں ہونی چاہیے. مثلا جو کالی پٹی اگر بنی ہوئی ہے صفے وہاں بن رہی ہیں تو ہماری ایڑیاں کالی پٹی پر ہوں. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا پاؤں لمبا ہے میرا پاؤں چھوٹا ہے, انگلیوں سے ملاتے ہیں پیروں کو, ایسے بھی لوگ ہیں. انگلیوں سے پیر ملائیں گے تو کبھی سب سیدھی نہیں ہوگی. عام طور پر سعودی عرب میں یہی ہوتا ہے, وہاں پیر انگلیوں سے جو ہے صفے سیدھی کی جاتی ہیں. نتیجہ یہ کہ کسی کی ایڑی چھوٹی کسی کی بڑی, گڑبڑ ہو جاتی. لیکن اگر ایڑیوں کے ذریعے ہم صفے ملائیں تو ہماری صف بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جس طرح فوج میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا جوتا بڑا بھی ہوتا ہے کسی کا چھوٹا بھی, لیکن آپ کو ایک قطار میں نظر آئے گی, ذرہ برابر آدھا انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو دیکھیے جب وہاں پر ایک نظم قائم ہے, اس نظم کی بنا پر ہماری فوج کی ہر حرکت ایک جیسی ہوتی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ دائیں طرف گھوم رہا ہے تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے, اور اگر کوئی بائیں طرف گھوم رہا ہے تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے. اگر اہتمام کر کے وہاں پر یہ خوبی پیدا کی جا سکتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ خوبی ہم پیدا کیوں نہیں کر سکتے کہ اپنی نماز کو درست کریں, اپنی صف کو ٹھیک کر لیں. آج ہماری صفیں ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض بھرا ہوا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا کہ کس کو ہم نوچ کھائیں, کسی کے گلا گھونٹ دیں, کسی کے کپڑے اتار لیں. آج یہی ہوتا ہے, مسجد میں ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں بغض, کینہ, حسد, یہ سب چیزیں بھری ہوئی. اور نتیجہ وجہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو, اگر تم نے اپنی صفیں درست نہیں کی تو تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے. اب دیکھیے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. آج بہت ساری وجوہات ہیں دل کے ٹیڑے ہونے کی, ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. ہمیں بہت ساری دوسری وجہ تو نظر آتی ہے لیکن اس وجہ کو ہم نہیں دیکھتے. اسی طریقے سے اپنی نمازوں کو بہرحال جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, نمازیں ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکیں گی. اگر ہم خدا نہ کرے نماز پڑھنے کے باوجود کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہیں, کسی برے کام میں مبتلا ہیں, تو اپنا جائزہ لے لیں. کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز خراب ہو رہی ہو, ہم درست نماز نہیں پڑھ رہے؟ ورنہ نماز میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے, خاصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی نماز درست طریقے سے پڑھے گا انشاءاللہ بے حیائی کے کاموں سے رک جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ ایک بزرگ سے کہا کہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. کہا میاں کہ نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کچھ کم کرتا ہوگا, اگر نماز نہ پڑھتا تو پتہ نہیں ڈاکے ڈالتا پھر. یہ تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ کمی ہوتی ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کمی نہ ہو, اور آہستہ آہستہ وہ چوری بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. آدمی جب صحبت میں بیٹھتا ہے کوئی بات کان میں پڑتی ہے, آہستہ 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 برائیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اچھائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے اور منکر یعنی برے کاموں سے روک دیتی ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کا ذکر یہ قرآن مجید بھی ہے, سبحان اللہ الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے اور باقی سبحان اللہ الحمدللہ یا تیسرا کلمہ, یہ سب ذکر اذکار ہیں. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے بہت سارے وقت ضائع ہو جاتے ہیں. ہم گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ, اکیلے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم خاموشی سے یا تو چلے جا رہے ہیں یا بعض لوگ کانوں میں گانے سنتے رہتے ہیں. تو بجائے اس کے اس وقت اللہ کا ذکر کریں, استغفار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ اس کے آپ اثرات دیکھیں گے. گھنٹوں ہم گزار دیتے ہیں قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں, کہیں پر بل جمع کرانے کے لیے کھڑے, کہیں جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن خاموش رہیں گے, گالیاں بکتے رہیں گے ایک دوسرے کو. ہر آدمی کہتا ہے دیکھو اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, کہاں گھسا چلا آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ایک دوسرے کو کبھی کسی کو کوئی لعنت دکھا رہا ہے, کوئی کچھ, یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. نہیں پڑھتے تو ہم ذکر نہیں کرتے, حالانکہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے, اس کو ہم چاہیں تو اپنا وقت قیمتی بنا سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں. درشے پڑھتے رہو, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں برے کاموں سے رک جائے گا آدمی. اللہ کا ذکر بڑی چیز, جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو مخلوق کا ذکر ہماری زبان پر نہیں آئے گا. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چھوٹی سی تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں. تسبیح ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی ہاتھ میں آتی ہے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ تسبیح رکھنے کو بدعت کہتے ہیں کہ صاحب ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے یہ دکھاوا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے, ہم نے ابتدائی مراحل اس تسبیح کے ذریعے طے کیے ہیں, اب اچھا نہیں لگتا کہ جب اللہ نے ہمیں اونچے مقام پر پہنچا دیا تو جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا اس کو چھوڑ دیں. یقیناً کوئی فرض واجب چیز تو نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح رکھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ضرور ہے. بعض صحابہ کرام گٹھلیوں پر پڑھا کرتے تھے, یعنی حضرت سیدنا صدیق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اجوا کھجور کی گٹھلیاں انہوں نے ایک تھیلی میں بھر رکھی تھی, اور جب وہ پڑھا کرتے تھے تو ایک خادم یا خادمہ وہ ان کے پاس لا کر پوری تھیلی رکھ دیا کرتی تھی, اور وہ صبح سے لے کے دوپہر تک اس میں پڑھتے رہتے تھے. اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لیتے, پھر وہ جو ہے وہ بھر کر گٹھلیاں دوبارہ تھیلے میں ڈال دیتے, اب ظہر سے لے کے عصر تک پڑھتے رہتے. وہ ہماری طرح تھوڑی دیر کہ دو منٹ پڑھ کے تھک گئے, تو پڑھتے رہتے تھے, کام ہی یہی کرتے تھے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا, ان کے پاس ایک دھاگا تھا جس پر گٹھیں بندھی ہوئی تھی, 2000 گٹھا باندھ رکھی تھی انہوں نے, اور اس پر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. تو اسی کی جدید شکل دوسری تسبیح آتے ہیں. یقیناً ایک تسبیح وہ ہے جو ہم دانوں پر گنتے ہیں, اسی طرح الیکٹرانک تسبیحات بھی آ رہی ہیں آج کل, اور اسی اسٹیل کی تسبیح بھی آتی ہیں, مختلف بٹن ہوتے ہیں. مقصود تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کتنا عدد ہم نے پڑھا ہے. اول تو اللہ کا نام بے حساب لو, حساب سے لینے کی ضرورت نہیں, بے حساب لو گے اللہ بے حساب دے گا, اور حساب سے پڑھو گے تو اللہ بھی حساب سے دے گا. بھائی اللہ کا نام بے حساب لیتے رہو, انشاءاللہ بے حساب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد بتلائی ہے, ان کو بے شک گن کے پڑھ لو, لیکن جہاں گنتی مقصود نہیں ہے اور یہ مقصد ہے کہ بھائی ہم اللہ کا نام زبان سے لیتے رہیں, تو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, درمیان میں کبھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا کریں. تو اس طرح ابتدا میں, انتہا میں, درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیں, اور ویسے صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. یہ بہت بڑا عمل ہے, معمولی چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. ہم پوری دنیا کے سب کی معبودوں کی نفی کرتے ہیں, اور جب کہتے ہیں الا اللہ تو اس بات کرتے ہیں کہ سوائے اللہ کے, کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. تو یہ معمولی چیز تو نہیں. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے لائق سوائے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں. عبادت اللہ کی ہو, اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, یہ ہے مقصد کلمہ طیبہ کا, اور اس کے مطابق زندگی ہم گزار لیں. تو بہرحال والا ذکر اللہ اکبر, واللہ یعلم ما تصنعون. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو, حتیٰ کہ اگر اہل کتاب سے بھی تمہیں معاملات ایسے آ جائیں تو ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, ان سے بھی لڑنا جھگڑنا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر کوئی لڑائی ہی ہو رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر عام روٹین میں ہم رہ رہے ہیں, ان کے ملک میں رہتے ہوں یا وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان سے لڑائی اور جھگڑے کرتے رہیں. ولا تجادلوا اہل الکتاب, اہل کتاب سے لڑائی جھگڑا مت کرو, الا بالتی ہی احسن, مگر احسن طریقے سے گفتگو کرو. مطلب کیا ہے کہ اپنے اخلاق خراب مت کرو. کسی کے کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو گالیاں بکتے رہیں, اس کو ہم ہر وقت جو ہے جو چاہے منہ سے بولتے رہیں. بعض لوگوں یہ بھی وتیرہ بنا لیا, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. اگر کوئی کافر ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی نصرانی ہے, کوئی مسلک اور مذہب کا ہے, بے شک ہوا کرے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنے اخلاق خراب کریں. یقیناً ہم اگر کسی کو گالی بک رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ہمارے برتن میں جو کچھ ہے, جو ظرف کے اندر ہے, وہ باہر آ رہا ہے. اس لیے ایسا کام نہ کرو, ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بود و باش رکھو. الا الذین ظلموا سے اللہ نے استثنا کر دیا, ہاں مگر یہ کہ کوئی ظلم کرنا کرے تو پھر اس کا جواب دے سکتے ہو, لیکن ویسے خام خام میں کسی لڑتے جھگڑتے نہ پھرو. البتہ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے, وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی, اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی. یعنی ایک ایک چیز پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, تورات پر, انجیل پر, کہ اس کی ایک ایک حکم پر ہم ایمان لائیں یا اس کی تصدیق کریں یا تکذیب کریں, ایسا نہیں ہے. بس اتنی بات کافی ہے کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, جو تم پر نازل ہوا ہے ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں, اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. خدا نہ کرے اگر کوئی قرآن مجید پہ ایمان رکھتا ہے لیکن تورات پر ایمان نہ لائے، انجیل پہ نہ لائے، زبور پہ نہ لائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی جیسا کہ وہ تورات زبور انجیل کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قدر مشترک کو لے کر دعوت دی تھی کافروں کو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی دعوت کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ دعوت کیا ہے؟ الی کلمۃ، ایک کلمہ، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تم بھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تم عیسیٰ روح اللہ کہتے ہو اور ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، تو ہم عیسیٰ روح اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم صرف عیسیٰ روح اللہ تو کہتے ہو لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے تم مسلمان نہیں ہو. لیکن بہرحال ان کا اپنا دین ایمان ہے، جس طرح بھی چلیں. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو ہم جتنی زیادتی وہ کرتا ہے اس کا جواب دینا کا حق محفوظ رکھتے ہیں، لیکن بلا وجہ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اس سے منع فرمایا. اور ساتھ میں فرمایا کہ الہنا و الہکم واحد، تمہارا الہ اور ہمارا الہ ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. مسلمان کا مطلب ہوتا فرما بردار، اللہ کے حکم کا تابع. اگلی آیت میں فرمایا کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں وہ امی ہیں. ویسے تو کسی کا جاہل ہونا یہ عیب کی بات ہے. کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ بڑا ان پڑھ آدمی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو یہ ہمارے اعتبار سے تو یہ عیب کی بات ہوگی. مثلا کوئی میرے بارے میں کہے، آپ کے بارے میں کہے کہ یہ جاہل مطلق ہے، تو یہ گالی سمجھا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان پڑھ تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ آپ کی علو مرتبت کی طرف نشانی. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، 40 سال یعنی ایسے وقت تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی وہیں پر بنائے گئے، اور فوراً نبوت کے بعد آپ کی زبان پر یہ کلام عالی شان جاری ہو گیا. تو ایک ایسا شخص جس نے کہیں سے لکھنا نہ سیکھا ہو، پڑھنا نہیں سیکھا ہو، کسی مدرسے میں داخلہ نہ لیا ہو، کسی اسکول میں نہ گئے ہوں، اور وہاں اہل کتاب بھی نہیں رہتے تھے، ورنہ تو اہل کتاب یہ کہتے کہ صاحب ہم سے انہوں نے سیکھ لیے کچھ علوم، یا کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اہل کتاب سے سیکھ لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا کلام جو ہے وہ جاری ہونا ہو گیا، یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے لیے امی ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے فضائل میں سے، آپ کی علو مرتبت کی نشانی ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے. البتہ کبھی کبھی کہیں کہیں اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو آپ پر سب چیزیں آشکارا بھی فرما دی. لکھنا پڑھنا بھی آپ اپنا نام بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا محمد ابن عبداللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلم سے لکھا تھا. اصل میں پہلے جو معاہدہ طے ہوا تھا وہ یہ محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے تھا، تو کفار نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر تمہیں ہم رسول مانیں تو پھر آپ سے جھگڑا کس بات کا ہے، ہم تو رسول نہیں مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ اس کو مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ مجھ میں ہمت نہیں ہے اتنی کہ میں محمد الرسول اللہ کو مٹاؤں، اس لیے کہ بے شک یہ نہیں مانتے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے مٹاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے قلم سے مٹا دیا، یعنی ہاتھ میں قلم لیا اور جہاں لکھا تھا محمد الرسول اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. اس سے بعض نے فرمایا کہ آپ لکھنا جانتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ معجزاتی طور پر تھا. سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کسی اسکول میں نہیں پڑھا، لیکن آپ کے علوم ساری دنیا سے زیادہ تھے. آج جو بڑے سے بڑے عالم، اہل علم، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کیا صدقہ ہی تو ہے، یہ آپ کے علوم ہی تو ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا ختم ہو جائے گی، بولنے والے بول بول کے تھک جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ختم نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات کہہ دی اس کی تفسیر مختلف انداز میں لوگ کرتے رہیں گے لیکن کبھی بات ختم ہونے میں نہیں آئی. خود قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے جو کلمات ہیں, اسی آج کی تلاوت میں یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کو سیاہی بنا دی جائے اور جتنے انسان ہیں ان سب کو لکھنے پر لگا دیا جائے تب بھی اللہ رب العزت کی مدح و ثنا ختم نہیں ہو سکتی, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بلکہ فرمایا کہ اگر اور اتنے سمندر اور لے آؤ اور لاتے رہو, چاہے وہ سینکڑوں سمندر ہو جائیں اور سینکڑوں لکھنے والے ہو جائیں اور یہ جتنے بھی درخت آج موجود ہیں ان سب کے مثل ہوتے رہیں, لکھتے رہیں, قلمیں بناتے رہو, لیکن لوگ تھک جائیں گے, اللہ کے حمد و ثنا اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں محدود ہیں, اللہ کی ذات اس کے کلمات لامحدود ہیں, تو لامحدود محدود سے کیسے آ سکتا ہے قابو میں؟ جو ذات لامحدود ہے وہ کیسے آ سکتی؟ تو اللہ رب العزت کا معاملہ بھی یہی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ, اس زمانے کے اعتبار سے یہ آیت نازل ہوئی کہ میری زمین وسیع ہے, اگر تمہیں کہیں مسائل ہیں تمہیں عبادت نہیں کرنے دی جاتی تو تم دوسرے ملک چلے جاؤ, کہیں اور رہ لو جا کے. ان ارضی واسعہ فیہ فاعبدون, تم جہاں چاہو جا کے میری عبادت کرو. یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی بنا پر ہندوستان سے آدمی پاکستان میں ہجرت کی, اور یہی وہ وجہ تھی کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے مکے سے آئے. اور جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں, ہجرت یہ نشانی تھی مسلمان ہونے کی. اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کے ایمان میں شک ہوتا تھا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تو آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں. ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ صاحب کھاؤں گا کہاں تھے, یہاں تو پھر بھی میرا کاروبار ہے, دکان ہے, اور یہاں پر میرے پاس ملے ہیں اور دوسرے کاروبار ہیں, لیکن میں دوسرے ملک جاؤں گا تو وہاں کیا کروں گا. ایک تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے دل میں, ایک یہ کہ راستے میں نہ جانے کوئی لوٹ لے, مار دے, ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا. ایک کا تو جواب یہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو ہے ایک دن بھائی, اگر بالفرض مر بھی جاؤ تو یہاں رہتے بھی تو مر جاؤ گے, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 100 سال کے بعد آخر مرنا تو ہے. اللہ کے حکم پر اگر جان دے دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مر جاؤ. کتنے لوگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ صاحب کراچی میں جب حالات خراب ہوئے چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے, لیکن پتہ چلا وہاں کبھی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کوئی کیسے مر گیا. کتنے لوگوں کے بارے میں اخبارات میں آیا کہ کراچی اس لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ صاحب یہاں پر جو ہے وہ لاشیں پڑی ہوئی مل رہی ہیں اور یہاں قتل و غارت گری ہے, لہذا یہ سوچ کے کہ امن کے علاقے میں چلے جائیں, لیکن پتہ چلا میں ایکسیڈنٹ میں مر گئے. موت سے تو مفر نہیں ہے, اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, موت سے کیا ڈرنا, جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ. اور جہاں تک دوسری بات ہے تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا, وَقَعِيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے چوپائے کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی پیٹ پر اپنا رزق اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. کیا جانوروں کو تم دیکھتے ہو کہ اپنی پیٹ پر رزق لی پھرتے ہیں؟ کیا اس کے باوجود کبھی بھوکے مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ رزق دیتا ہے. پرندوں کو دیکھ لو تو وہ روزانہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور صبح نکلتے ہیں, شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں, خود بھی کھاتے پیتے ہیں. تو تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تو رزق دے رہا ہے وہاں رزق نہیں دے گا؟ جب اللہ رزق دیتا ہے جانوروں کو, درندوں کو, چرندوں کو, پرندوں کو, تو وہ خدا تمہیں رزق نہیں دے گا؟ یہ اللہ نے جواب دیا, وَقَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اور خود فرمایا اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, سننے والا, علم رکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حکم آ جائے شریعت کا تو پھر اس میں آئیں بائیں شائیں نہ کرو, اس حکم پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرو. اور ایک بات میں بتا دوں, ہم سب کوتاہیوں کے شکار ہیں, غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. آدمی دین پر چلنے کی نیت پوری پوری رکھے, اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کرے کہ یا اللہ یہ غلطی مجھ میں ہے, یہ کوتاہی مجھ میں ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کوتاہی مجھ سے ختم ہو جائے, یہ غلطی میں نہ کروں, لیکن ہمت نہیں ہوتی. آپ اپنے فضل سے ہمت میرے اندر پیدا کر دیجئے، ماحول ایسا میرا بنا دیجئے، مجھ میں ہمت اور طاقت پیدا فرما دیجئے تاکہ میں معاشرے سے لڑ سکوں، ماحول کس میں ایڈجسٹ ہو سکوں، اپنے آپ کو کر سکوں یا ان کا مقابلہ کر سکوں. کسی نے کہا نا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. اگر تم ڈرتے رہو گے صاحب لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کہتے رہیں گے، تم کچھ بھی کر لو، اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کرو. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ رب العزت کو اگر پکڑ لو گے انشاءاللہ پھر ساری مخلوق تمہارے پیچھے آئے گی. لیکن اگر تم مخلوق کے پیچھے بھاگو گے اللہ تعالیٰ پھر مخلوق کے حوالے کر دیں گے کہ اچھا بھائی جاؤ اب یہ اس کی رضامندی ڈھونڈا تو جاؤ اسی سے رضا ڈھونڈو. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھام لیں گے کہ ہمارا ماوا و ملجا وہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو آج جو لوگ ہمارے مخالف ہیں کل وہی ہمارے پاس آئیں گے کہ صاحب ذرا ہمارے لیے بھی دعا کر دینا بھائی. آج برا بھلا کہیں گے لیکن کل آ کر دعا کرائیں گے کہ بھائی دعا کر دیں ہمارے لیے. تو یہ کیوں کہیں گے؟ جب آپ کا اعتماد قائم ہو جائے کہ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن تو واقعی دین پر صحیح معنی میں قائم ہو گیا. لیکن بشرط ہے کہ ہم اپنا کردار پیش کریں. آج ہم اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ دین کو بدنام کرنے والوں میں سے لوگ دین پر نہیں آتے تو اس میں میرا ہی قصور، ہمارا قصور کہ ہم دین پر صحیح نہیں چلتے. اگر ہم صحیح چلیں تو لوگ خود بخود دین پر آ جائیں. اپنا کردار پیش کیجیے. میرے استاد ہیں الحمدللہ اب بھی حیات ہیں، اس وقت تقریباً 82 سال کے ہیں تقریباً، حضرت مولانا صدیق صاحب جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث، اور حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب جو ہمارے مسجد کے خطیب تھے ان کے ساتھیوں میں سے. ہمیں جب وہ پڑھایا کرتے تھے ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات طلبہ کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو کبھی ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے، رونے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہیں صحیح سمجھا نہیں سکا، میرا قصور ہے سارا. ہم پر ایسا اثر ہوتا تھا اس کا کہ شاید مار سے اتنا اثر نہ ہوتا جتنا ان کے یہ جملے کام کرتے تھے کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکا، سارا میرا قصور ہے، دعا کرو کہ میں تمہیں اچھی طرح سمجھا سکوں، تمہیں پڑھا سکوں، میرے اندر کوتاہیاں. ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کو بیان کرتے تھے، دیکھتے تھے. آج اگر ہر شخص ہم میں سے ایسا بن جائے کہ ہم دوسرے کو تو آج برا بھلا کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی کبھی فکر نہیں کرتے، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ساری کوتاہیاں ہماری ہیں، اولاد اگر میری فرما بردار نہیں ہے تو یقیناً اس میں بھی میری کوتاہیاں ہیں، میں ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہا. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی اس بات کو سمجھے. انشاءاللہ ایک دفعہ کر کے دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شروع سے اس معاملے میں کوشش کریں. جب کوئی چیز درخت جو ہے جب بڑا ہو جاتا ہے، اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ سیدھا ہو جائے تو مشکل ہے، وہ تناور درخت ہو گیا اب سیدھا نہیں ہو سکتا. ہاں جب وہ شاخ ہوتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بانس لگا کر لکڑیاں لگا کر اس کو سیدھا کرتے ہیں اور وہ سیدھا جاتا ہے. لیکن اگر شروع میں مالی اس کی وجہ قضا ٹھیک نہ کرے، تراش خراش نہ کرے اور اس کو ایسے ہی رہنے دے، خودرو ہو جائے وہ، تو پھر جب بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ مالی چاہے اس کے نیچے کچھ بھی لگا دے، بڑے سے بڑے بانس لگا دے، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بھی ہم بچپن سے کریں، شروع سے کریں، انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھلا دیتے ہیں. کوشش شرط ہے. یہ آیت بڑی جامع ہے. جاہدو کا مطلب کوشش کا بھی ہے، جہاد کا بھی ہے. اور جہاد کہتے کس کو ہیں؟ اپنی پوری توانائی خرچ کر دینا ان رکاوٹوں میں جو رکاوٹیں دین پر چلنے میں آ رہی ہیں. جتنی رکاوٹیں دین پر چلنے میں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو پورے طور پر ختم کر دینا، یہ جہاد. اب یہ رکاوٹیں بعض اوقات کافروں کی طرف سے آتی ہیں تو ان سے جہاد کرتا ہے آدمی، اور بعض اوقات مسلمانوں کی طرف سے آتی ہیں تو ان سے بھی جہاد کرتا ہے. لیکن ان سے جہاد کرنا یہ نہ تو تلوار سے ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ بندوق سے ہوتا ہے، بلکہ حسن تدبیر سے ہوگا. ہر ایک جہاد الگ الگ ہوگا. کافروں کے ساتھ بھی ہر وقت جو ہے وہ ہم تلوار لے کے نہیں سامنے کھڑے رہیں گے. اولاً تو ان کو بھی ہم، لیکن اگر وہ مجبور کریں گے ہمیں تو پھر الگ بات، اگر مجبور نہ کریں تو خامہ خامہ یہ نہیں کہ جو سامنے آیا اس کو گولی مار دی. کوئی اللہ تعالیٰ نے ٹھیکے دار تھوڑی بنایا سب کو زبردستی، نہ ہم کسی کو مسلمان کرتے، نہ ہمارے دین نے ہمیں کہا. البتہ یہاں غلط فہمی دور کر لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دین میں جبر نہیں، تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے. دین میں جبر نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. لیکن یہ زبردستی کس کے لیے نہیں؟ یہ زبردستی کافروں کے لیے نہیں کہ انہیں خامہ خامہ زبردستی مسلمان مت کرو کہ بھئی تم ضرور مسلمان ہو جاؤ. جیسے خان صاحب نے کسی کو کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا بھئی میں تو کلمہ مجھے نہیں آتا. اس نے بہت کوشش کی، لیکن جب اس نے بہرحال دیکھا کہ اگر کہتے نہیں پڑھے گا تو تم کو گولی مارے گا، آخر مجبور ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی پڑھاؤ. کہتا یار کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا، اگر آج آتا تو تم مسلمان ہو جاتا. تو بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہ ہو، پہلے ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے. ہم خامخواہ دوسرے کو تو کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ. یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی میں اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے مسلمان کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تم نے اپنا کیا کردار پیش کیا ہے، یہ شادی کے لیے اس کو مسلمان کر رہے ہو اور وہ بھی اس لیے مسلمان ہو رہی کہ تم اس کے بغیر اس سے شادی نہیں کرو گے، تمہارے باپ نہیں مان رہے، ماں نہیں مان رہی. بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے شادی کر لیں مسلمان کر کے بھی، لیکن وہ ہمیں بعد میں دیکھے کہ یہ بھی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ شکل بناتا ہے صحیح طریقے سے، شراب یہ پیتا ہے، زانی یہ ہے، سارے کام تو وہ کر رہا ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں، کیا فرق ہے اس میں اور ہم میں؟ اس سے تو میں غیر مسلم ہی بہتر تھی، تو کیا کمال کیا ہم نے اس کو مسلمان کر کے؟ بھائی وہ ویسی کی ویسی رہی بیچاری، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھ لیا لیکن عملاً تو کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے پہلے ہم اپنے آپ کو پیش تو کریں، اپنا کردار سامنے رکھیں. ہمارے ایک دوست یہاں سے گئے، الحمدللہ ابھی وہ اس وقت بھی غالباً لندن میں ہیں. وہ مجھ سے فون پر رابطہ رکھتے تھے، تو میں نے کہا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر کوئی خاتون غیر مسلم ہے اور صدق دل کے ساتھ مسلمان ہوتی ہے تو بے شک مسلمان کر کے شادی کر لو، کوئی حرج نہیں، شریعت نے منع تو نہیں کیا. تو الحمدللہ آج ان کی ایک بچی بھی ہے، شادی کر لی اور الحمدللہ مکمل پردہ کرتی. لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ خود اپنے آپ کو ڈھالا اسلام میں اور صحیح دین پر چلے، اس لیے سامنے والے کو بھی ہم ڈھال سکتے ہیں، لیکن ہم خود تو چلے نہیں، دوسرے کو کہیں کہ زبردستی بھائی تم مسلمان ہو جاؤ. تو یاد رکھو زبردستی اس اعتبار سے نہیں ہے دین میں کہ کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. کوئی اگر عیسائی ہے تو اس کو خامہ خامہ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. البتہ جو مسلمان ہیں ان کو تو دین پر رکھنے کے لیے ہم کہیں گے نماز پڑھو، یہ الگ بات ہے کہ محبت سے حکمت سے ان کو بھی راغب کریں گے. لیکن اگر اسلامی حکومت ہو تو امر بالمعروف نہیں انل منکر کا ایک شعبہ ہے باقاعدہ کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا دے گا. سعودی عرب میں آج بھی، اب تو چونکہ وہاں بھی جیسے یہاں کوتاہیاں ہیں وہاں بھی ہو گئی، لیکن 1983 کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو امر بالمعروف کا شعبہ تھا، اب بھی وہاں وہ کام تو کرتا ہے لیکن اب پہلے کی طرح اسٹرانگ نہیں ہے. وہ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی کو دیکھ لیا نماز کے وقت میں مسجد میں نہیں ہے اور ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو اس کو پکڑ کر مارتے پیٹتے نہیں تھے، 10 کلومیٹر جنگل میں چھوڑ کے آتے تھے کہ پیدل چلا بس تیری یہی سزا. تو ایک دفعہ تو وہ بھگت لیتا تھا، پھر اس کے بعد کم از کم نماز کے وقت میں باہر تو نہیں گھومتا تھا، اگر نہ بھی پڑھے تو کم از کم ایک ماحول ہوتا تھا کہ سب ایسا محسوس ہوتے تھے کہ مسجد میں ہی ایک ماحول. اسی طریقے سے بڑے بڑے بال کسی کے اگر دیکھے ہیپی ٹائپ کے، جیسے ایک زمانے میں فیشن چلا تھا، تو وہ قینچی لے کے پھرتے تھے، کاٹ دیا کرتے تھے بال. یہ چیز بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اسی طریقے سے اور بہت ساری خوبیاں تھیں کہ اس معاملے کے اندر وہ لوگ امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا، یہ ایک شعبہ ہے تو حکومت یہ کام کرے گی. ہم میں سے ہر ایک آدمی نہیں کہ جس کا جی چاہے کھڑا ہو جائے ایسے کام کرنے کے لیے، نہیں، حکومت اسلامی ہو اور پھر وہ باقاعدہ ایک شعبہ اس میں قائم کرے اور اس شعبے کے جو افراد ہیں وہ پھر جو ہے وہ جو لوگ دین پر نہیں چل رہے ان کو دین پر چلنے پر مجبور کریں. کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے. کوئی آدمی کھلم کھلا اگر روزہ رکھنے کے روزہ نہیں رکھا ہوا کھاتا پھر رہا ہے، حکومت اسلامی ہے تو اس کو سزا دے گی. کوئی آدمی کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، اب آپ کیا کہیں گے دین میں زبردستی نہیں ہے، شراب پینے دو اس کو، جس کی ماں بہن بیٹی کی عزت خراب کر رہا کرنے دو، بھائی یہ زبردستی تو ہے دین میں کہ ہم روکیں گے اس کو، ایسا نہ کرو. اب یہاں آ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی اس معاملے میں تو ہے بھائی. اللہ کے بندے، ایک فوج کے ادارے میں جب زبردستی ہے، اگر آپ وہاں پر ان کے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو وہاں پر اگر آپ نے بوٹ نہیں پہنا ہوا، اگر آپ نے بال نہیں بنائے ہوئے، آپ نے استری والے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اگر آپ شیرے نہیں کھڑے ہوئے تو پٹائی کرتے ہیں، وہ زبردستی قبول کر لیتے ہو یار، دین میں زبردستی نہیں ہے. عجیب بات ہے، وہاں تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، اور ایسا کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ پیشاب خطا ہو جائے، لیکن دین پر اگر چلنے کا کوئی کہے تو کہ صاحب زبردستی نہیں ہے دین، وہ کافروں کے لیے نہیں ہے بھائی، مسلمانوں کے لیے تو ہے. باپ ہے تو اپنی اولاد کو وہ زجر و توبیخ کرے گا. البتہ یہ بات ہے کہ ہر آدمی کو یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں. لیکن اگر باپ ہے اپنی اولاد کو، حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کی جب عمر ہو جائے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مار پیٹ بھی کر سکتے ہو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کوڑا لٹکا کر رکھو، یعنی اتنا ڈر بچوں پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو یہ باپ کا کوڑا حرکت میں آ جائے گا. اس زمانے میں لکڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، خدا نہ کرے مقصد یہ نہیں کہ ان کی کھال اتار دو یا ایسا مارو کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بھائی ڈانٹ ڈپٹ کرو. ہمارے پہلے زمانے کے جو بزرگ کہا کرتے تھے، کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو کم از کم ایسا ہی کر لو بھائی، کھلاؤ اچھے سے اچھا کھلاؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن غلط کام کریں تو ذرا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو. اولاد پر آج ہم نے ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دی. ہمارے ایک دوست تھے، ابھی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کا بچہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا تھا، غلط کام کر رہا تھا. ہم نے جا کے ان کے باپ سے شکایت کی کہ تمہارا بچہ یہ کام کر رہا ہے، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ باپ آ کے 2-4 تھپڑ لگائے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، لیکن اس نے تو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے ایسے جملے کہا کہ ہم ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. بہرحال وہ جملے ایسے نہیں جو میں یہاں کہوں، لیکن جملے ایسے کہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا، وہ بالکل اس کے نیچے لیٹ گیا، جس طرح کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا اس کو. کیا تربیت ہوگی ایسی اولاد کی، آگے چل کے اس نے چوریاں بھی کرنی ہے، ڈاکے بھی ڈالنے، سب کام کریں. تو کچھ نہ کچھ ایسی ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے کہ باپ کا روب اپنی اولاد پر تو ہو، اتنا تو ہو کم از کم. مار پیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ڈنڈا اگر سامنے ہو تو صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں نے کیا غلط کام تو یہ قانون حرکت میں آ جائے گا بس. تو بہرحال اس کا یہ مطلب، تو بہرحال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مطلب یہ کہ ہم پوری پوری کوشش کریں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کہ جو دین پر چلنے میں مانے ہیں. اگر کافروں کے ساتھ ہے تو یہ دین کا اعلیٰ درجہ ہے، جہاد جس کو کہتے ہیں. لیکن اگر مسلمان ہی رکاوٹ ہے، ان رکاوٹ کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہمارا اپنا نفس ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس کو بھی دور کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، جو باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ انہیں قبول فرما لے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، کوئی بات اگر غلط نکل گئی ہو زبان سے اسے معاف فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی یہاں پر آتے ہیں مسجد میں، تیرے در پر آ جاتے ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے ثبوت کر دیا، اب آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں قبول فرما لیجیے. الہ العالمین تو اپنے فضل خاص سے پوری پوری اطاعت کی انہیں توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، یا اللہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، ماحول بھی ہمارا دشمن ہے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں ہماری دستگیری فرما، ہمارے بالوں کو، پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اپنے آگے ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما دی. اپنے فضل خاص سے یا اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے تک پہنچنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی دستگیری فرمائیے، اور جو مسلمان راستے سے بھٹک گئے یا اللہ انہیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اندر اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیدا فرما دے، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔